الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي بن الحسين يا زين العابدين ويا سيد الساجدين في وصيته لمحمد بن حنفية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد حمد وثناء قال عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ واقعی عاشورہ ہوا کیوں، آخر کیا ہوا؟ ادھر اللہ کے رسول کی وہ رحلت کیے تقریباً 50 سال، کچھ مہینے کا عرصہ گزرتا ہے، کچھ بڑی عمر نہیں ہے 50 سال، اور ادھر وہی امت جو خود کو اس رسول کی امت کہلانے کا دعویٰ کرتی ہے وہ اس بات کے اس لیول تک تیار ہو جاتی ہے کہ اسی رسول کے نواسے کو جس کی فضیلتیں، جس کی عظمت، جس کی بلندگی، تمام چیزیں واضح ہیں احادیث کی شکل میں، قرآن کی آیات کی شکل میں، ان کا مقام و منزلت بھی واضح ہے. معلوم ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، آسمان میں ستارے اگر چمک رہے ہیں، زمین اگر نعمتیں اپنی فراوان کر رہی ہے، تو یہ ان وجود مبارک و متبرک کی وجہ سے ہے. اگر یہ حجتہائے خدا اس زمین پر نہ ہو لساخت الارض بأهلها، زمین نہیں رہ سکتی ہے. خدا نے متعدد انداز میں حدیث قصہ سے لے کر دیگر احادیث و روایات کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے کہ اگر کائنات میں نعمتیں موجود ہیں تو یہ ان کے وجود برکت کی وجہ سے ہے. پھر ایک ایسی ہستی کے قتل کے لیے تیار ہو جائیں، نہ صرف تیار ہو جائیں بلکہ قتل کرنے کے لیے بہت سی ایک بڑی تعداد پہل کرنے کی کوشش کرے، اس قتل کو اپنے لیے سعادت سمجھنے لگے، اپنے لیے خدا کے قریب اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگے، اپنے لیے بھیج جانے کا راستہ سمجھنے لگے، اس لیول تک انعرافات کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، کیا ہوا بالآخر؟ صرف کیا خلافتوں کا مسئلہ تھا؟ کچھ خلیفے آ گئے تھے ڈکو سلا قسم کے، اس کی وجہ سے ڈیٹریک ہو گئی امت، غلط راستے پر چلی گئی. اگر ڈیٹریک ہوئی تو یہ پولیٹیکلی طور پر منحرف ہو گئی تھی یا اور بھی چیزیں تھیں، فکری طور پر، عقیدتی طور پر. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ خطرہ صرف سن 61 ہجری میں بیٹھی ہوئی امت محمدی کو لاحق تھا یا اس کے بعد آنے والی امتوں کو اور قیامت تک آنے والی امت محمدی کے لیے کے سامنے یہ خطرات موجود ہیں؟ یہ بھی سوال. اور آج اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا امام وقت موجود ہے تو کیا اس طرح کے خطرات سے ہم دوچار ہیں یا نہیں ہیں؟ واقعہ کربلا کے بعد بیداری کا لیول کتنا رہا؟ بیداری آتی رہی، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک وقت ہے کہ کسی مجموعے کا، کسی گروہ کا، کسی معاشرے کا لیڡر اور قیادت نااہل ہوتی ہے، قیادت بے صلاحیت ہوتی ہے، قیادت میں یہ دم نہیں ہوتا، قیادت میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس امت کو، اس گروہ کو، اس مجموعے کو، اس معاشرے کو لے کر چلے، انسانیت کے معراج کو طے کرے، دنیا و آخرت دونوں کی ترقی حاصل کرے. قیادت میں یہ صلاحیت نہیں ہے. جیسے آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں فلاں ملک کا جو لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے، پولیٹیشنز کرپٹ ہیں جو معاشرے کی باغدوڑ سنبھالتے ہیں. الناس والا دین ملوکہم، حدیث کے اندر ہے، جو ملوک ہیں، جو حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں، لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس. بھائی قوم ٹھیک ہے، لیڈرشپ نہیں قوم کے پاس. اشارتاً عرض کرتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے تک جب ماس کلنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ تشیع، 100-120 لاشیں پاکستان میں جب اہل تشیع کو اٹھانا پڑ رہا تھا کوئٹا سے لے کے پنجاب سے لے کے کراچی سے لے کر پارا چنار تک، تو اس وقت کہتے تھے قیادت نہیں ہمارے پاس، آواز اٹھانے والا نہیں ہے. بہرحال دائیں بائیں سے کچھ کوششیں ہوئی، یہ تھوڑی سی صورتحال بدل گئی. کا قوم میں پوٹینشیل ہے، امت میں پوٹینشیل ہے، لیڈرشپ میں کوالٹی نہیں ہے، لیڈرشپ میں یہ صلاحیت ہی نہیں. ایک وقت یہ صورتحال ہوتی ہے، ایک وقت ہوتی ہے کہ قیادت ٹھیک ہے، لیڈرشپ میں صلاحیت موجود ہے، قوم ساتھ نہیں دے رہی لیڈرشپ کی. ائمہ علیہ السلام کے ساتھ اب خود سمجھ سکتے ہیں، مجھے مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ یطہرکم تطہیرا ہے کہ نہیں ہے، وہ من جانب اللہ ہے، وہ معصوم ہے، عصمت کے حامل ہیں. وہاں پر تو تصور بھی ممکن نہیں ہے، خیال بھی نہیں آ سکتا، خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا. تو پھر غلطی کہاں پر ہے؟ اس امام کے کچھ شؤون ایسے ہیں، اس امام نے اس امت کی قیادت کرنی ہے، اس امت کی امامت کرنی ہے. اگر کوئی پیچھے نہ آئے تو باب مدینۃ العلم فاتح خیبر لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار موجود ہوگا، 25 سال 24 سال 26 سال اسی معاشرے کے اندر موجود ہوگا. جب امت لا فتح کے دروازے پہ آئے گی نہیں، جب باب مدینۃ العلم میں داخل ہونے کی کوشش ہی نہ کرے، معجزے سے تو کام لینا نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام اس نور الہیہ کو، اس انوار خمسہ کو خدا نے خلقت بشری کی شکل میں ہدایت کے چراغ بنا کر ہمارے پاس بھیجا، انسانوں کے درمیان جب بھیجا تو انہیں یہ بھی ساتھ حکم دیا کہ معجزات سے کام لینا جب اس بات امامت کرنا ہو، جب اس بات نبوت کرنا ہو، اس وقت جو ہے مجھے. یہ نہیں کہ ہر مسئلے کا حل معجزے کے ذریعے سے، کرامت کے ذریعے سے، ولایت تکوینی کے ذریعے سے کرنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو مولا کائنات بعد از رسول ولایت تکوینی کا استعمال کرتے، سارے لوگوں کے ذہن بدل جاتے، سقیفہ میں بیٹھے ہوئے میٹنگ کرنے والے سازشی عناصر کے ذہن بھی بدل جاتے، پھر یہ کیا ہوتا، ہم جبر میں چلے جاتے. بس امام جب تشریف لائے امام بن کر اس دنیا میں، تو بشری قوت سے امامت کو انجام دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید کی آیت ہے، ہم نے اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے. مطلب کیا؟ جو اللہ کے رسول بعنوان شریعت کے، بعنوان رسول کے انجام دیں گے اسے آپ نے انجام دینا ہے، جو آپ کو کہیں گے، جو آرڈر کریں گے، حکم کریں اسے آپ نے بجا لانا ہے، جسے روکیں گے آپ نے رکنا ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز سے منع کریں آپ نے رک جانا ہے. یہ نہ کہنا کہ یا امام، یا معصوم، یا رسول اللہ، اے 1,24,000 پیغمبرو، آپ تشریف لائے تھے، آپ تو معصوم تھے، آپ تو من جانب اللہ تھے، آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے ہو، آپ اسماعیل کو ذبح کر سکتے ہو، یا اپنے رسول اللہ آپ حضرت علی اکبر کی قربانی دے سکتے ہو، حضرت علی اصغر کی قربانی دے سکتے ہو. میں نہیں دے سکتا، میں اپنے بیٹے کو دین کے راستے میں قربان کیسے کروں، میں مال نہیں نکال سکتا، میں تو میرے پاس تو صبح شام میری ضرورتیں ہیں، میں تو محنت کی خون پسینہ ایک کر کے تھوڑی بہت کمائی ہے، اسے تیرے راستے میں کیسے خرچ کروں. یہ بہانے ہم کر سکتے تھے، اس لیے بشری قوت کے ساتھ امام نے کام کیا. آپ دیکھتے ہیں نا کربلا میں کوئی مشکل تھا، زمین و زمان، میں نے پہلے ایک دفعہ واضح کیا ہے ولایت تقوینی کے اوپر، زمین و زمان قبضے امام معصوم کے ہیں، امام معصوم کے قبضے میں ہیں، امام معصوم کن فیکن کا مالک ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں تمام علماء کے عقائد کی جتنی کتابیں ہیں اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، روایات کو چیک کر لیں، زمین و زمان امام کے قبضے میں ہے، کیونکہ وہ حجت خدا ہے، کیونکہ فیض اللہ کے حصول کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ظرف فیض اللہ ہے، خدا کے فیض کو حاصل کرنے والے ہیں. اور امام معصوم پردے غیب میں اس لیے کہ کائنات برقرار ہے، قائم ہے، دائم ہے. لیکن امام نے ولایت تکوینی سے کام نہیں لیا، کیوں؟ وگرنہ ہم بہانہ کر دیتے، اس وقت وہاں امام معصوم موجود، تین امام معصوم موجود، ان کی خاندان عصمت و طہارت موجود، کربلا میں ساتھ دینے والے 100 کچھ لوگ ٹوٹل، یہ 72 کا جو عدد ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، قبلہ بہتر بتائیں گے، کہتے جو سر شام میں بھیجے گئے تھے کربلا سے وہ 72 کی عدد تھے، اس لیے یہ عدد 72 مشہور ہو گیا. اگر نہ دیکھیں 100 کچھ بنتے ہیں، جن میں سے 60% شہیدوں کا تعلق یمن سے ہے، یہ ذہن میں رکھیں. کربلا میں 60% شہید یمن سے تعلق رکھتے ہیں، 53 شہید ہیں کربلا کے یمن سے تعلق رکھنے والے. اور کل جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے نزدیک ترین جو انقلابات امام کے ظہور کے وقت آئیں گے، ان میں جو مقرب ترین، جو خالص ترین، جو نزدیک ترین امام زمانہ کے جو انقلاب ہے، وہ یمانی کا انقلاب ہے. سلام ہوئے لے یمن پر، ان کی استقامت پر، ان بچوں پر جو وہاں پر بھلک رہے ہیں، جن کے اوپر کارپٹ بمباری ہو رہی ہے، جن میں سے ایسے بچے ہیں جو کبھی سیرت علی اصغر پہ بھی چلتے ہیں، سیرت علی اکبر پہ بھی چلتے ہیں، سیرت سکینہ پر بھی چلنے والے وہاں پر موجود ہیں. اور سلام ہو ان کی قیادت پر. کل 25 دو دن پہلے 25 محرم کی مناسبت سے وہاں پر آپ دیکھیں لاکھوں کا اجتماع تھا، بتایا گیا 9 لاکھ کے قریب لوگ تھے. اور وہاں سے وہ مرد جری، مرد بہادر خطاب کر رہا تھا، اور اس نے خطاب کا آغاز ہی کہاں سے کیا پتا ہے؟ اس نعرے سے جو نعرہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں لگایا تھا، اور کہا تھا علا والدعی یبن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلتی والزلہ حیحات من الزلہ. یہ نعرہ وہ لگا رہا تھا. اس کے بعد وہاں پر کیا نعرے لگ رہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بہترین راستہ کیا ہے کہ ہم کربلا کو پہچاننا چاہتے ہیں، عاشورہ کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ بہترین راستہ، بہترین راستہ خود امام عالی مقام کا کلام ہے. سید الشہداء علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ میں کیوں خروج کر رہا ہوں؟ میرے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کر دیا، یہاں تک اس صلح کی وجہ سے کچھ بے وقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، کم فہم لوگ، جو میرے قریب تھے، میرے اپنے تھے، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا بھڑکیلا پن تھا، جوشیلا پن تھا، وہ ذرا لڑنے بھڑنے کے موڈ میں تھے. اور امام نے جب کہا کہ امام کے مزاج کے مطابق ڈھل جاؤ، تو انہیں بھی تکلیف ہوئی، اور وہ بھی کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا ڈگمگا گئے. امام نے سلو کر دی. لہذا نمبر ایک، امام کے خطبے، امام کے جملات، جو جس کو اقوال کہتے ہیں، فرامین کہہ سکتے ہیں، امام کے خطوط، وہ خط یا تو امام نے لکھا ہے یا کسی خط کے جواب میں لکھا ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی کریں گے تو اس ایک ایک حصے کے اندر، یہ تو تین بڑے حصے، خطبے، فرامین، خطوط، یہ تینوں کو جب اکٹھا کریں گے تو پورا واقعہ کربلا اور عاشورہ سمجھ میں آ جائے گا. تو آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ دیکھو تین بڑے عامل نظر آتے ہیں، چھوٹے عوامل بعد میں ڈسکس کریں گے. تین بنیادی عوامل، مرکزی عوامل. نمبر ایک، اہل کوفہ نے امام کو دعوت دیا اور کہا کہ امام آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. ہم جو ہے شام کے ملعون کے ہاتھوں بیعت کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں، لہذا آپ یہاں پر تشریف لے آئیں. تو پس کیا ہوا؟ اہل کوفہ نے امام کو دعوت دی، نوازے رسول نے لبیک کہا، اور بے عنوان امام وقت، معصوم وقت، ولی وقت، ہادی وقت، اپنی ذمہ داری سمجھا، بینوان چراغ ہدایت کے نجات کی کشتی بن کر کوفے کی طرف چلے گئے. راستے میں لشکر یزید نے پکڑ لیا، امام عالی مقام کو آگے جانے نہیں دیا، اور یہ شہید ہو گیا. بس یہ مسئلہ تھا، کربلا اس لیے برپا ہو گئی. اہل کوفہ نے دعوت دی، امام نے دعوت کو لبیک کہی، راستے میں لشکر یزید نے امام کو گھیرا، امام عالی مقام شہید کر دیے گئے. والسلام. کیا یہ معاملہ ہے؟ نہیں. زندہ باد. جب معاویہ مر گیا تو یزید نے امام سے طلب بیعت کی، اور مدینہ منورہ میں امام عالی مقام کو دربار میں بلا کر کہا، بھائی امام آپ بیعت کر لیں یزید کے ہاتھوں پر. امام نے بیعت سے انکار کر دیا اور کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. تو طلب بیعت سے امام نے انکار کیا، اور وہاں سے یزید کے جو خطوط آ رہے تھے، جو آرڈر آ رہے تھے، وہ شدت اس میں آ رہی تھی، خذ الحسین بالبیعت اخذا شدیدا لیس فیہ رخصہ. یہ جو آخری خط آیا اس کے الفاظ یہ ہیں، کہتے ہیں امام حسین سے بیعت لے لو، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھنا، آپ نے سختی کے ساتھ، اخذا شدیدا لیس فیہ رخصہ، کوئی معمولی بھی گنجائش نہ دینا، شدت کے ساتھ. حتی بعض ان کو، اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو انہیں قتل کر دو. گردن کاٹ دو، یعنی الفاظ اس طرح کے ہیں۔ تو پس امام سے بیعت طلب کی گئی، نواسے رسول دل بند و جگر گوشے علی و بتول، کشتی نجات امت نے ایک فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار کیا، جان کو خطرہ ہوا، مدینے کے حالات خراب ہو رہے تھے، لہذا امام نے مدینہ چھوڑا اور امام نے کربلا کی طرف رخ کر لیا مکے سے ہوتے ہوئے، اور اس انکار بیعت کی وجہ سے کربلا رونما ہوا۔ پس کربلا کے رونما ہونے کے اسباب میں دعوت کوفہ ایک مسئلہ آیا ہے، طلب بیعت دوسرا مسئلہ آیا۔ تو کیا ان دو عوامل کی وجہ سے کربلا برپا ہوا؟ فرض کرتے ہیں بیعت طلب نہ کی جاتی، کوفے کی دعوت بھی نہ آتی، تو کوئی کربلا ہی برپا نہ ہوتی؟ کیا ایسا ہے معاملہ؟ فرض کریں کوفے والے خطوط ہی نہیں لکھتے، یزید کہتا اچھا ٹھیک ہے نواسے رسول بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو فی الحال میں نہیں چاہتا ہوں کہ حالات میرے لیے بھی خراب ہو جائیں، تازہ تازہ میری حکومت بنی ہے، ابھی فی الحال جو ہے یار کمپرومائز کرو، آپ چھوڑ دو، نواسے رسول کو تنگ مت کرنا، آپ نے میری حکومت تازہ ہے ابھی۔ اگر یزید یہ کہتا وہاں سے، ایسا خط بھیجتا نعمان ابن بشیر کو، مروان کو، کہتا بھائی نواسے رسول کو زیادہ تنگ مت کرنا، آپ اس کے پیچھے جائیں گے میری حکومت کو خطرہ ہوگا، تو امام حسین علیہ السلام مدینے میں آرام سے بیٹھے ہوتے، قیام نہ کرتے، کچھ بھی نہ کرتے، بس عزیز ہو واپس گھوم کے آتے اپنے سوال کی طرف۔ سوال یہ رہا کہ اگر کوفے والے دعوت نہ دیں، یزید طلب بیعت نہ کرے، تو امام کیا کریں گے؟ یا امام، اے نجات کی کشتی، اے ہدایات کے، اے ہدایت کے چراغ، اے علی و بتول کے دل بند، اے امام معصوم، اے ہادی برحق، اے نواسا یہ رسول، اس کے اس وقت آپ کیا کریں گے؟ فرمائیں گے میں نے وصیت نہیں کی تھی، میں نے سب کچھ اپنے خطبے میں نہیں بتایا تھا، غلطی آپ کی ہونا میری آزادار ہو، آپ کی غلطی ہے نا، آپ وہ چیزیں تو پڑھنا نہیں چاہتے ہو جو میں نے کہا ہے۔ اب امام کیا فرماتے ہیں؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ پہلے امام ممکنہ الزامات جو لگائے جا سکتے ہیں حکام وقت کی طرف سے، حکومت وقت کی پروپاگنڈا مشنری کی طرف سے، درباری ملاؤں اور خطیبوں کی طرف سے، اور مورخین بدبخت بدتینت بدفطرت مورخین کی طرف سے، تجزیہ و تحلیل کرنے والوں کی طرف سے، انہیں کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت الزام لگایا گیا نا، قاضی شرے جیسے اس وقت کے جو قاضی القضاۃ چیف جسٹس ٹائپ کے لوگ تھے، انہوں نے تو فتوے دے دیے تھے باغی ہے کہہ کر، باغی کا مطلب کیا؟ دین سے باہر ہو گیا، نعوذ باللہ و نستعیذ باللہ۔ یہ فرمایا میں کچھ شرارت کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں بھائی، مدینے کو چھوڑ رہا ہوں، تحریک کا میں نے شروع کر دیا ہے، آغاز کیا ہے، یہ صرف سیاسی تحریک بھی نہیں ہے، یہ سیاسی بھی ہے، علمی بھی ہے، فکری بھی ہے، عقیدتی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، یہ ہر قسم کی چیزوں کو اپنے اندر سمجھ، بطور خلاصہ یہ کہ یہ ایک دینی تحریک ہے جس کا کام دین کو زندہ کرنا ہے، دیندار کو دینداری کی طرف لانا ہے۔ کہا میں شرارت نہیں کرنا چاہ رہا، میں فتنہ و فساد نہیں کرنا چاہ رہا، میں جھگڑے پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، میں امت کے ٹکڑے کرنا نہیں چاہ رہا، میں تفرقہ ڈالنا نہیں چاہ رہا، کیونکہ جب بھی معاشرے میں اصلاح کی بات آتی ہے، بہتری کی بات آتی ہے، تو ہم جو ہے فوراً جو ہے نا ہماری طرف سے رد عمل آنا شروع ہوتا ہے، نہیں نہیں یہ تو فتنہ ہو جائے گا، یہ تو جھگڑا ہو جائے گا، یہ تو تفرقہ پڑ جائے گا، یہ تو یہ ہو جائے، بغیر سوچے سمجھے پہلے امام کلیئر کر دیا، لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ پھر یا امام آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ امام آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑے عجیب و غریب صورت میں کہ تاریخ میں کہیں پیچھے نہیں ملتا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت میں نظر نہیں آتا، رسول خدا کی سیرت میں اس طرح چیزیں واضح طور پہ نظر نہیں آتی جس طرح آپ کرنے جا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ نکل رہے ہیں نہ لشکر ہے آپ کے پاس، نہ تفنگ و تیر کا کوئی اکٹھ آپ نے جمع کر دیا ہے، نہ اسلحے کی جمع آوری کر رہے ہیں، نہ فوج تشکیل دے رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا ہے من کان فینا باذلا مہجته، آپ اعلان کرتے ہیں بھائی جو آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بسم اللہ آ جائیں، میں جو ہے کل صبح نکلنے والا ہوں، اور آپ نے اپنے ساتھ خواتین بھی رکھی ہیں، بچے بھی رکھے ہوئے ہیں، دودھ پیتے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، بزرگ عمر بھی آپ کے ساتھ ہیں، سب سے بڑھ کر خواتین آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ تو پرخطر تحریک ہے، اس کا انجام تو جا کر انسان جو ہے موت کو گلے لگانا پڑے گا، انسان کو پورا جو پوری سوسائٹی ہے وہ آپ کی مخالف ہے، آپ نکل رہے ہیں زمانے کے ہر مدینے سے لے کر شام تک یہ پورا راستہ اس وقت بدامن ہو چکا ہے، یزید زبردستی بیعت لینا چاہتا ہے ہر کسی سے، جہاں سے کوئی سر اٹھاتا ہے اسے دبانا چاہتا ہے، نواسے رسول آپ نکلنا چاہ رہے ہیں. فرمایا کہ امام آپ نہ جائیں، نواسے رسول آپ نہ جائیں. فرمایا دیکھیں میں روضہ رسول میں گیا تھا، میرے نانا نے مجھ سے کہا یا حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اے حسین وہ وقت آ چکا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ جائیں اور قربانی دے دیں. کہا پھر خواتین بچے ان کو ویراہن سبایا، کہا کہ اور ان کو قیدی اور اسیر بنا کے خدا دیکھنا چاہتا ہے، کیوں کیوں، حکمت کیا ہے؟ مصائب ہیں عزیزو، مصیبت یقیناً ہے، ما اعظم مصیبتها واعظم رضیتها فی الاسلام، زیارت عاشورہ کے مصیبت کے بارے میں زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، سب سے بڑی مصیبت کی بات ہو رہی ہے. لیکن راز کیا ہے؟ دیکھیں قصر طاغوت میں، مرکز فساد میں، مرکز شیطان میں، اگر فرزند رسول کی ریگستان کربلا میں قربانی کے بعد اگر اس پیغام حق کو، آواز حق کو، آواز امامت کو، آواز ولایت کو، ندائے الہیہ کو، اگر ہم چاہیں کہ اس مرکز فساد کے شہر میں یعنی شام اور اس کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے درباریوں تک پہنچائیں، تو ہمارے پاس کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا یزیدی ملون ہمیں اجازت دے دیں گے ہمارے مبلغین جائیں وہاں پر تبلیغ کریں؟ حجر ابن عدی جو سلح امام حسن علیہ السلام کا مخالف رہا، حجر ابن عدی جب سلو کی امام نے تو مخالفت کی شروع میں، کچھ نازیبا الفاظ بھی کہے حجر ابن عدی نے جو شام میں مدفون ہے، داعش ملونوں نے جن کے مزار کے اوپر دھماکہ بھی کیا تھا، اس حجر کو بعد میں احساس ہوا میں نے امام وقت کی مخالفت کی ہے، توبہ کیا، معافی مانگی، شام میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کیا کرتا تھا، فضائل و مناقب اہل بیت بیان کرتا تھا، دین اہل بیت، فکر اہل بیت، ولایۃ اہل بیت کی وہاں پر تبلیغ کرتا تھا، اور اسی جرم میں شہید کیا گیا، وہ بھی اتنے انتہائی بربری انداز سے، وحشی انداز سے شہید کیا گیا وہاں پر شام کے اندر. تو کسی مبلغ کو وہاں پر اجازت مل سکتی تھی کہ پیغام حسینی وہاں تک پہنچے؟ ہو سکتا تھا. وَيَرَاهُنَّ السَّبَايَا، اللہ اکبر، اسٹریٹجی ہے امام حسین، دیکھیں حکمت عملی، دیکھیں عزیزو یہ ہم نے سیکھنا ہے، یہ اسٹریٹجی ہے امام کی، حکمت عملی دیکھیں. قصر طاغوت کے اندر کون گیا؟ کون گیا؟ مبلغین و مبلغات حسینی، اللہ اکبر. اور کیسی مبلغہ؟ میں پہلے بتا چکا ہوں، ایک ایسی مبلغہ، ٹھیک ہے کہ اس کا لہجہ علی کا لہجہ ہے، اس کے خطبے کی فصاحت و بلاغت باب مدینۃ العلم کے انداز کی ہے، اور اس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ وہ بنی ہاشم کی عقیلۃ بنی ہاشم ہے، آخر ترین خاتون کو یہ ذمہ داری دی، بنی ہاشم کی آخر ترین خاتون کو یہ ذمہ داری دی کہ قصر طاغوت میں سچائی قرآن و عترت کو، وہاں پر اس کے پرچم کو، اس کے علم کو بلند کرنا ہے، وہاں تیرے بھائی، تیرے بھتیجے، تیرے بھانجوں نے، اور خاص کر علمدار عباس نے عسکری اعتبار سے، فوجی اعتبار سے علم حسینی کو بلند رکھا نہر فرات میں، یہاں تک کہ اس علم کو گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ خود گھوڑے کی زین سے ریگستان کربلا میں تشریف لے آئے. یہاں پر پیام حسینی، مقصد حسینی کے علم کو ثانیہ زہرا لے کے جا رہی ہے، پورے راستے میں امامت کی طرف خطرات آنے نہیں دیتی. آپ نے آپ کو فرنٹ لائن پہ رکھا، میں کئی بار اس کو بتا چکا ہوں، آپ دقت کیجئے، حکمت عملی دیکھیں، اسٹریٹجی دیکھیں. قافلے کے اندر کوئی آپ کے سوال کرتا ہے کہ بچوں سے پوچھتا ہے کہ بچے دیکھیں، بچے کہتے ہیں من کے سچے ہوتے ہیں، بچے صاف گو ہوتے ہیں، صاف بیان کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ اچھا بچوں یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو بچے کہتے ہیں ہماری پھوپھی اماں سے پوچھو. بچوں کو لے آ کے کوئی کھانے پینے کی چیزیں، بھائی یہ مسائل یہاں پر ہیں عزیز ہو، خاندان عصمت و طہارت جو کائنات جن کے لیے خلق ہوئی ہے، وہ آج اس قدر مصیبت میں ہیں کہ عورتیں جو مذاق اڑا رہی ہیں، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان بچوں کی اس حالت کو کہ ایک رسی پر سارے بندے ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رکھی گئی ہے، جو بڑے ہیں انہیں جھک کے چلنا پڑ رہا ہے، مقتل کی روایات ہے، مقتل ابھی مخنف کے اندر ہے کہ جھک کر چلا کرتے تھے تاکہ چھوٹے بچوں کے گلے میں جو رسی بندھی وہ کھینچ نہ جائے. اس عالم میں ہیں، دور پشت پر جو ہے تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ بولا کہ عورتوں نے کہا کہ گھر میں بچی ہوئی روٹی ہے، کچھ کھجوریں پڑی ہیں، وہاں پہ کچھ کوئی دودھ دہی کا جو ہے کوئی چھوٹا سا حصہ پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ پلیٹوں میں ڈال کے کہتے ہیں بچوں لے کے جاؤ، وہ جو بچے ہیں نا ادھر معلوم ہوتا ہے بھوکے پیاسے ہیں، معلوم ہوتے بڑے ستم دیدہ ہیں، لے جا کے ان کو دے دو۔ یہ بچے لے کے آتے ہیں قافلے کے سامنے، ان بچوں کو سامنے رکھتے ہیں، بچے کہتے ہیں نہیں شکریہ آپ کا لیکن ہم نہیں لے سکتے۔ کہا کہ کیوں، آپ تو بھوکے لگتے ہیں پیاسے لگتے ہیں ستم دیدہ ہیں۔ بچے کیا کہتے ہیں، امتی تقول ان صدقہ علینا حرام، کہہ رہے کیونکہ اس قافلے کی جو سالار ہے نا زینب ثانی زہرا ہماری پھوپھی اماں، امتی تقول میری پھوپھی اماں نے مجھے کہا ہے کہ ہم سادات کے بچے ہیں اور صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، نہیں فرماتے میرے امام نے، امام وقت موجود ہے عزیزو، امام چارم موجود، زین العابدین سید الساجدین وہاں پر موجود ہیں، لیکن حکمت عملی یہ ہے کہ مناسب وقت تک امام کی محافظہ کون ہے، یہاں پر ثانی زہرا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ کی وفات کے بعد جب مولا کائنات کے دروازے پر حملہ ہوا تو اس وقت کون مدافع امامت و ولایت بن کر نکلی، سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہاں تک کہ اپنے امام وقت کے دفاع میں اپنے پہلو پر بھی ضربت کھائی، اپنے بچے کی بھی قربانی دے دی، محسن کو بھی شہید کر دیا۔ اور یہاں پر اسی سیدہ کی سیدہ، ایک ایسی سیدہ کی فرمایا فپی اما انتی عالمت غیر معلمہ وفہمت غیر مفہمہ، آج اس قافلے کی قیادت کے مناسب وقت تک امام کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، امام کو فرنٹ پہ آنے نہیں دینا۔ کہہ رہے کہ علی کی بیٹی حاضر ہے، جتنے خطرات ہیں، جتنے تانے ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے بھی دشنام ترازیاں ہیں، جتنے بھی برے القاب کے نام، میں اس قافلے کی سالار ہوں، اس قافلے کی قیادت میں کر رہی ہوں، مجھے کہو، مجھے علی کی بیٹی، مجھ زینب کو کہو، لیکن امام وقت کی حفاظت کرنی ہے، امام کی محافظہ بنی ہے یہاں پر، امام کی حفاظت۔ حکمت عملی کو آپ دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح جب کوفے میں پہنچتے ہیں دربار میں، وہاں پر وقت آتا ہے کہ امام وقت اپنی امامت کے اس کو ظاہر کرے، پھر وہاں پر خطبہ دیتے ہیں۔ آپ کوفے کو خطبہ کو دیکھ لیجئے، اور آپ شام کے خطبہ کو دیکھ لیجئے۔ میں خطبہ لے کر آیا تھا، اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن تبرکن کچھ جملے میں پڑھنا چاہوں گا۔ اگر آپ کوفے کے خطبے کو دیکھتے ہیں تو اس خطبے کے اندر امام ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اپنا تعارف کرائے، ایسا تعارف جو عام طور پر ہم آج کی زبان میں اپنے آئی ڈی کارڈ کے اندر لکھتے ہیں، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ میں پیدا ہوا تھا، اس جگہ کا میں رہنے والا ہوں، جو مسائل کے اندر ہم لکھتے ہیں عام طور پر، ہم بھارت بے کے اندر لکھتے ہیں۔ امام کو اس طرح کی پہچان کرانے کی کوفے میں ضرورت نہیں پڑتی ہے، صرف کہتے ہیں کہ جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں علی ابن حسین ہوں، میں حسین شہید کربلا کا بیٹا علی ہوں۔ اس کے بعد اہل کوفہ سے امام مخاطب ہوتے ہیں اور اہل کوفہ کو کربلا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب جب کربلا کی صورتحال اہل کوفہ پر واضح ہو جانے لگتی ہے، اس وقت کہتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں اہل کوفہ والے۔ فویان راوی کہتا ہے فارتفعت اصوات الناس بالبکا، اہل کوفہ نے گریا کرنا شروع کر دیا، فریاد کرنا شروع کر دیا، یدعو بعضهم بعضا، کہ تب ایک دوسرے کی مذمت کرنے لگے، اور تو نے امام کو تنہا چھوڑ، دوسرا کہہ رہا تو ساتھ کیوں نہیں گیا تھا، رونے لگ گئے۔ اسی اثنا میں امام عالی مقام نے فرمایا نحن قلنا، امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، ہم آپ کے ہادیان برحق ہیں، ہم جو ہے اس پوری امت کے نجات دہندہ ہیں۔ اس وقت لوگوں کی طرف سے فوراً جو ہے ایک باولا شروع ہونے لگ گیا اور کہنے لگا یا امام سلم لمن سالمک وحرب لمن حاربک، کہا کہ امام جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے، جو آپ کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو آپ کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، جو آپ کا محب ہے ہم اس کے محب ہیں۔ جب اسی اہل کوفہ نے یہ باتیں شروع کر دی تو آپ دیکھیں کہ چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں۔ یہ عبرت کا مقام ہے، یہاں سے ہم نے سیکھنا بھی ہے۔ عبرت کے مقام میں فرمایا ہیہات ہیہات، سید الشہداء نے کربلا میں کہا تھا کس کو، یزید کو، الا ودعی ابن الدعی قد رکزنی بین السنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ، یہ مطلب کیا، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں ہیہات ایغ الغدر المکرہ، تو او فریب کارو، او دھوکے بازو، او مگر مچ کے آنسو بہانے والو، آ کہتا ہے تم اب رونے لگ گئے ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو جو تم رو رہے ہو. کہتا ہے حبل بینکم وبین شہوات انفسکم, کہ تم اپنی ہوائے نفسانی کے شکار ہو گئے. جب مدد کی وقت آیا, مدد کا وقت آیا تھا, جب نصرت کا وقت تھا تو تم اپنی شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے. یا ابن زیاد نے کسی کو رشوت دے کر خرید لیا, یا کسی کو موت کے خوف سے خرید لیا. اور میرے بابا کہتے رہے وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْتَرَ, میرے بابا کہتے رہے خُدْتُ الْمَوْتَ عَلَىٰ وُلْدِ آدَمْ كَمَ خَدْتَ الْقَلَادَةُ عَلَىٰ جَيْدَ الْفَتَاتِ. یہ میرے بابا پورے راستے میں بتایا. حضرت علی اکبر کہتے رہے اِذَا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ, کہا موت سے ہمیں کیا ڈرنا ہے. لیکن تم بزدل لوگ موت سے ڈر گئے, لالچ کا شکار ہو گئے, اور اب تم رو رہے ہو.